بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 13 مئی 2016، مسجد جامع القرآن، قرآن اکیڈمی لاہور میں ریسرچ اسکالر تنظیم اسلامی مومن محمود صاحب نے خطاب جمعہ میں قارونی ذہنیت اور اس کا علاج کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولي القوة، اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين يا رب العالمين. میں نے آپ کے سامنے سورۃ القصص کی کچھ آیات تلاوت کی ہیں، اور سورۃ القصص کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے تکبر اور طغیان، اللہ کے مقابلے میں جو سرکشی ہو سکتی ہے، اس کی مختلف صورتیں نقل کی ہیں. سورۃ القصص کا آغاز ہوتا ہے فرعون کے ذکر سے، اور سورۃ القصص کا اختتام ہوتا ہے قارون کے ذکر سے. اور دونوں میں مشترکہ خصوصیت کیا تھی؟ کہ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے سرکشی دکھائی، لیکن ایک کی سرکشی سیاسی سرکشی تھی اور ایک کی سرکشی مالی سرکشی تھی. اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سورت کا جو مرکزی مضمون ارشاد فرمایا، کہ جس سے اس سورت کا آخری رکو شروع ہوتا ہے، وہ آیت کیا ہے؟ کہ تلک الدار الآخرۃ نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض، کہ یہ آخرت کا گھر ہم نے ان لوگوں کے لیے تجویز فرمایا ہے، ان لوگوں کے لیے بنایا ہے جو زمین میں سرکشی نہیں چاہتے، زمین میں بڑا بننا نہیں چاہتے. فرعون کے بارے میں کیا کہا اسی صورت میں؟ ان فرعون علی فی الارض، فرعون زمین میں بڑا بننے کی کوشش کر رہا تھا. تو بہرحال آج فرعون کے حوالے سے تو گفتگو نہیں کریں گے، لیکن آج انشاءاللہ قارون کے حوالے سے دیکھیں گے کہ قارونی ذہنیت کیا ہے. یعنی انسان کے پاس بہت سا مال آ جائے تو اس کے ذہن میں کیا کیا خناس پیدا ہو سکتے ہیں، کیا کیا وسوسے آ سکتے ہیں، کیا کیا افکار و نظریات پیدا ہو سکتے ہیں. اور عجیب مسئلہ یہ ہے کہ شاید ہم جس دور میں رہتے ہیں، سرمایہ دارانہ دور، سرمایہ دارانہ ذہنیت تقریباً وہی ذہنیت ہے کہ جو قارون کی تھی، وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائے گا. اور یہاں اس رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک اور بات بھی ارشاد فرمائی کہ ہر انسان کے اندر بھی ایک قارون موجود ہے. اگرچہ انسان کہتا یہی ہے کہ یہ قارون بہت بڑا ہے، یہ بہت برا ہے، یہ اپنی دولت کی نمود و نمائش کر رہا ہے، معاشرے میں فساد مچا رہا ہے، معاشرے میں طبقاتی تقسیم اس کی وجہ سے ہو گئی ہے، لیکن ہر انسان کے اندر جو قارون کی شان و شوکت اور زینت دیکھتا ہے، اس کے اندر یہ خواہش پیدا ہو جاتی ہے کہ کاش کہ وہ بھی قارون ہوتا. تو بہرحال یہ قارون کیا تھا، کون تھا، اور اس کی ذہنیت کیا تھی، یہ انشاءاللہ ہمارے سامنے اس رکوع میں واضح ہو جائے گا. تو اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں ان قارون کان من قوم موسیٰ. پہلی بات یہ کہ قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا، موسیٰ علیہ السلام، یعنی قارون فرعون کی اولاد میں سے یا آل فرعون میں سے نہیں تھا بلکہ بنی اسرائیل میں سے تھا. فبغى علیہم، لیکن اس قارون نے بنی اسرائیل پر سرکشی کی، طغیانی کی، کس اعتبار سے کی وہ انشاءاللہ آگے آ جائے گا. اب اللہ سبحانہ وتعالی اس کے خزانوں کا حال بیان فرماتے ہیں، اس کے پاس مال و دولت کتنی تھی، کہ وآتیناہ من الکنوز، ہم نے اسے خزانوں میں سے وہ کچھ دیا تھا، ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوۃ، کہ ان خزانوں کی کنجیاں بھی نوجوانوں کی ایک جماعت پر بھاری پڑتی تھیں، یعنی اس کے خزانوں کی کنجیاں اتنی زیادہ تھیں کہ نوجوانوں کی ایک قوی جماعت اس کی کنجیاں نہیں اٹھا پاتی تھی، کجا یہ کہ خزانہ کتنا ہوگا. اذ قال له قومه لا تفرح، اب یہاں سے ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ قارون کی قوم یعنی بنی اسرائیل سارے کے سارے برے نہیں تھے، کیونکہ یہاں پانچ نصیحتیں کی ہیں قارون کو اس کی قوم نے، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ پانچوں کی پانچوں نصیحتیں بہت عمدہ ہیں. اذ قال له قومه لا تفرح، جب اس سے اس کی قوم نے کہا کہ دیکھو اتراؤ مت، تکبر کا مظاہرہ مت کرو، یہاں خوش ہونا مراد نہیں ہے بلکہ یہاں وہ خوشی مراد ہے کہ جو انسان کے اندر اس وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب اس کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ میری اپنی صلاحیت اور ذہانت، فطانت اور چلاکی کا نتیجہ تھا. وہ بات بھی انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی نقل فرمائیں گے. تو قوم نے اسے نصیحت کی کہ دیکھو زیادہ تکبر کی، زیادہ اترانے کی، زیادہ چوڑا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ ان اللہ لا یحب الفریحین، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی اس قسم کے لوگوں کو پسند نہیں کرتے. گویا انسان کا مقصود یہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی نگاہ میں اچھا بنے، تو اللہ کی نگاہ میں ایسے لوگ اچھے نہیں ہیں. ان اللہ لا یحب الفریحین، یہ پہلی نصیحت ہو گئی. اس کے بعد اس کی قوم کہتی ہے وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، کہ دیکھو جو کچھ اللہ سبحانہ وتعالی نے تمہیں دیا ہے اس میں آخرت کا گھر تلاش کر لو. یعنی قرآن مجید ہمارے سامنے مال کو، دولت کو، پیسے کو اس اعتبار سے پیش نہیں کرتا کہ یہ ذاتی طور پہ خراب ہے، اس کے اندر کوئی انٹرنزک ویلیو ایسی ہے جس کی وجہ سے مال اچھا نہیں ہے. نہیں، قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے مال کو خیر بھی کہا ہے وما تنفقوا من خیر فلأنفسکم، جو بھی تم خیر میں سے خرچ کرو گے وہ تمہارے اپنے لیے ہے وانہ لحب الخیر لشدید، انسان خیر کی محبت یعنی مال کی محبت میں بہت شدید ہے. تو مال جس کے پاس ہے اس کے پاس ایک بہت بڑا امکان ہے آخرت کمانے کا. تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے جو قوم کی زبانی نصیحت کی جا رہی ہے وہ کیا ہے، وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، دیکھو تمہارے پاس سنہری موقع ہے کہ اس مال کے ذریعے آخرت کا گھر خرید لو، اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا حاصل کر لو، اس مال کو اللہ کی نعمت سمجھ کر اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کرو، فقراء اور مساکین پر انفاق کرو، تم اس مال کے ذریعے آخرت تلاش کر سکتے ہو. اور یہاں سے آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ ایک دفعہ فقراء صحابہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یہ جو اغنیا ہیں، امیر ہیں، یہ تو بہت سا ثواب لے گئے جو ہم حاصل نہیں کر سکتے، یہ خرچ بھی کرتے ہیں، یہ جہاد کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، لیکن یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں وہ خرچ کرتے ہیں جو ہم نہیں کر سکتے. تو اللہ کے نبی نے انہیں وہ تسبیح بتا دی کہ جس کو ہم تسبیح فاطمہ کے نام سے بھی جانتے ہیں. کچھ عرصے بعد اغنیا یعنی امیروں کو بھی یہ خبر ہو گئی کہ اللہ کے نبی نے یہ تسبیح انہیں بتائی ہے، تو انہوں نے بھی اس پر عمل شروع کر دیا. پھر فقراء صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ انہوں نے بھی یہ کام شروع کر دیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے دے دے. تو گویا اس مال کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا بھی حاصل ہو سکتی ہے، اس مال کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں آخرت میں گھر بھی خریدا جا سکتا ہے. لیکن اس مال کے اندر ایک عجیب و غریب خصوصیت یہ ہے کہ یہ انسان کو جب زیادہ آ جائے بڑے بڑے حقائق سے غافل کر دیتا ہے. جیسا کہ امام غزالی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ انسان کی جیب جو جیب ہے ادھر اور اس کے دل میں کوئی خفیہ رستہ ہے، جو شاید جیب میں ڈالتا ہے وہ کسی نہ کسی طریقے پر دل میں پہنچ جاتی ہے، بہت مشکل ہو جاتا ہے اگرچہ ناممکن نہیں ہے کہ انسان کے ہاتھ میں بہت کچھ ہو لیکن اس کے دل میں اس کی محبت نہ ہو، ہو سکتا ہے ایسے لیکن بہت مشکل ہے۔ لہذا جب قارون کے پاس اتنا زیادہ مال آ گیا تو اس کی ذہنیت کیا بنی، وہ آگے آتی ہے۔ تو ان کی قوم نصیحت کرتی ہے، وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، دیکھو جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں آخرت کا گھر تلاش کر لو، ولا تنس نصیبک من الدنیا، اور دیکھو دنیا میں بھی اپنا حصہ مت چھوڑو، اپنا حصہ مت بھولو۔ کیا مطلب؟ یعنی ہم تم سے یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ اپنا سارا مال لٹا دو، اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دو اور بالکل فقیر ہو جاؤ، بالکل زائد ہو جاؤ اور تمہارے پاس کچھ بھی نہ ہو، ہم یہ نہیں کہتے۔ دنیا میں جائز طریقے سے، حلال طریقے سے جو فائدہ اٹھانا چاہتے اٹھا لو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے حرام نہیں کیا۔ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، کہہ دیجئے کہ کس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہے۔ تو تم اپنا حصہ لے لو، لیکن یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ مال صرف دنیا کمانے کے لیے ہے، دنیا میں جگہ بنانے کے لیے ہے، اس کا اصل مقصد آخرت کمانا ہے۔ اچھا، اس آیت کی ایک اور تفسیر بھی ہے، ولا تنس نصیبک من الدنیا۔ سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں کہ یہاں مراد ہے کہ تم دنیا میں اپنا حقیقی حصہ مت بھولنا۔ تمہارا حقیقی حصہ کیا ہے؟ جو تم لے کر قبر میں جاؤ گے وہ دنیا اس میں تمہارا حقیقی مال ہے، اور دنیا میں تم، دنیا سے تم قبر میں کفن کے دو کپڑوں کے سوا کچھ لے کر نہیں جاؤ گے۔ لہذا اپنا حقیقی حصہ، اپنا اصلی حصہ نہ بھول جانا۔ جتنا بھی مال تم نے جمع کر لیا ہے، قبر میں جب اترو گے تو قبر میں تمہارا مال تمہارے ساتھ نہیں ہوگا، صرف کفن کے دو کپڑے ہوں گے جو تمہارے جسم پر ہوں گے۔ لہذا تمہارے ذہن میں یہ جو خناس پیدا ہوا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہیں اپنی موت یاد نہیں رہی۔ اگر تمہیں اپنی موت یاد آ جائے تو معلوم ہو جائے کہ سب کچھ چھوڑ کر جانا ہے۔ تو الا تنس نصیبک من الدنیا، اب آپ دیکھیے نصیحت جاری ہے، واحسن کما احسن اللہ الیک، دیکھو لوگوں پر ویسے احسان کرو جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے تم پر احسان کیا ہے۔ اس میں کیا پیغام ہے؟ اس میں پیغام یہ ہے کہ یہ نہ سمجھ لینا جیسا کہ اس نے سمجھا تھا، جس کا ذکر آگے آئے گا، کہ یہ مال میری صلاحیت، میری ذہانت، میری فطانت، میری چلاکی، میری محنت کا نتیجہ ہے، میں نے کمایا، میرا مال ہے، میں جیسے چاہوں خرچ کروں۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ نہیں، یہ اللہ کا تم پر احسان ہے، اس کو احسان سمجھو۔ یہ نہ سمجھ لینا کہ تم نے مال اپنی محنت سے کمایا ہے، کیوں نہ سمجھ لینا؟ تم سے زیادہ محنت کرنے والے اور تم سے زیادہ عقل مند وہ ہیں کہ جن کے پاس کچھ نہیں ہے۔ یعنی اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس میرا مال میری محنت کا نتیجہ ہے، تو اسے معاشرے میں ایسے سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ نظر آ جائیں گے کہ جو اس سے زیادہ محنت کر رہے ہیں اور ان کے پاس عقل بھی زیادہ ہے، ان کے پاس عقل بھی زیادہ ہے، ذہین بھی زیادہ ہے، لیکن ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو گویا معلوم یہ ہوا کہ یہ تقسیم اس بنا پر نہیں ہے کہ تمہاری محنت زیادہ تھی تمہیں زیادہ ملا، تمہارے اندر عقل زیادہ تھی لہذا تمہیں زیادہ مل گیا، ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید میں جا بجا یہ مفہوم اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اولم یرو ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا یہ اتنی سی بات دیکھتے نہیں ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے جو جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے۔ تو اس مال کو، جو نعمت تمہیں ملی ہے، اسے اللہ سبحانہ و تعالی کا احسان سمجھو، اور اگر انسان اس مال کو اللہ کا احسان سمجھے گا تو دوسروں کو دیتے وقت کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے کہ جب میں یہ سمجھوں کہ اس نے کچھ نہیں کیا اور میں نے محنت کر کے یہ مال کمایا، تو میں اپنی محنت سے کمایا ہوا مال اسے کیوں دے دوں۔ لیکن اگر انسان یہ سمجھ لے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا محض فضل تھا جو مجھ پر ہوا ہے، اور اللہ کا یہ احسان ہے کہ اس نے مجھے میڈیم بنایا کہ میں دوسروں تک اللہ کا مال پہنچا دوں، تو اسے دیتے وقت کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ لہذا قرآن مجید میں دوسروں کو مال دیتے وقت کیا کہا گیا؟ کہ اپنا حق سمجھ کر انہیں دو یا ان کا حق سمجھ کر انہیں دو. لہذا فرمایا وآتی ذا القربى حقہ والمسکین، کہ قرابت دار کو اس کا حق دو، مسکین کو اس کا حق دو. گویا یہ تمہارا حق تھا ہی نہیں، یہ تو تھا ہی اس کا حق جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں دے دیا، اور اللہ نے تمہاری عزت کی کہ تمہارے ذریعے سے اس تک پہنچایا ہے. تو وَأَحْسِن، لوگوں پر احسان کرو، کما احسن اللہ الیک، جیسا کہ اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا. اور ابھی بھی نصیحت جاری ہے، وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، دیکھو اس مال و دولت کی نمود و نمائش کے ذریعے، اس مال و دولت کو سینچ سینچ کے رکھنے کے ذریعے، فقراء اور اغنیاء فقراء پر خرچ نہ کرنے کے ذریعے زمین میں فساد مت مچاؤ. وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ سبحانہ و تعالی فساد مچانے والوں سے محبت نہیں کرتے. اب آپ دیکھیے کہ قارون نے یہ نصیحت سنی ہے، اور ماشاءاللہ بہت ہی عمدہ نصیحت ہے، اور آپ دیکھیے کہ دوبارہ اس پر غور کریں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ گویا کوئی شے ہے جو چھوڑی نہیں گئی. اذ قال له قومه لا تفرح، زیادہ خوش نہ ہو، ان اللہ لا يحب الفرحین وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اپنے مال کے ذریعے آخرت کا گھر کما لو. ولا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا میں اپنا حصہ مت بھولو. اور واحسن کما احسن اللہ الیک، لوگوں پر ویسے احسان کرو جیسا کہ اللہ نے تم پر احسان کیا. ولا تبغ الفساد فی الارض، زمین میں فساد مت مچاؤ. اب دیکھیے اس نصیحت کے مقابلے میں قارون ایک جملہ کہے گا، اور اس جملے میں گویا پوری قارونی ذہنیت آ گئی ہے. وہ جملہ کیا ہے؟ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ یہ مال مجھے دیا گیا ہے اس علم کی بنا پر جو میرے پاس ہے، یعنی یہ مال میں نے اپنے علم کی بنا پر کمایا ہے. یہ جو تم کہہ رہے ہو نا لوگوں پر احسان کرو، آخرت کا گھر کما لو وغیرہ وغیرہ، زمین میں فساد نہ مچاؤ، مال کی نمود و نمائش نہ کرو، تو یہ مال میں نے اپنے علم کی بنا پر کمایا، تمہارا اس میں کیا دخل ہے؟ میرا مال ہے، جیسے چاہوں خرچ کروں، اور یہ میری ذہانت کا نتیجہ ہے. تو یہ قارونی ذہنیت ہے، اور ہمیں اپنے ذہنوں کو ٹٹولنا چاہیے کہ ہمارے اندر بھی یہی قارونی ذہنیت تو نہیں پنپ رہی. جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ یاسین میں ارشاد فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، کہ دیکھو خرچ کرو اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا، تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ، کیا ہم انہیں کھلائیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ چاہتا تو کھلا دیتا، اللہ نے نہیں دیا انہیں تو ہم انہیں کیا کیوں دیں. تو یہ ہے وہ ذہنیت کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ مال مجھے میرے علم کی بنا پر ملا ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہ جو مال ہے جس کے بارے میں نے کہا کہ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اسے خیر بھی کہا ہے، لیکن اس مال کے اندر کچھ عجیب و غریب صفت یہ بھی ہے کہ یہ انسان کو بڑے بڑے حقائق سے غافل کر دیتی ہے. مثال کے طور پہ سورۃ الہمزہ، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ویل لکل ہمزۃ لمزہ، بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو تانے دیتا ہے، غیبت کرتا ہے. تانا دینا کہتے ہیں منہ پر کسی کو برا بھلا کہنا، غیبت پیٹھ پیچھے ہوتی ہے. اور یہ کون ہے؟ الذی جمع مالا وعددا، جو مال جمع کرتا ہے اور گن گن کے رکھتا ہے. لیکن اب آپ دیکھیے اس مال جمع کرنے کے نتیجے میں اس کی ایسی ذہنیت بنتی ہے کہ وہ موت سے بھی غافل ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ سمجھتا ہے مجھ پر موت نہیں آئے گی. کیا کہتا ہے؟ یحسب ان مالہ اخلدا، اس کا خیال یہ بن جاتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ رہے گا. اس کے دو ترجمے ہیں اور دونوں ہی عربی لغت کے اعتبار سے درست ہیں. ایک ترجمہ یہ ہے کہ اس کا خیال یہ بنتا ہے کہ میرا مال ہمیشہ رہے گا. دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ اس کا خیال یہ بن جاتا ہے کہ میرا مال مجھے ہمیشہ باقی رکھے گا، میں اپنے مال کی بنا پر دنیا میں ہمیشہ رہوں گا. تو یہ عجیب بات ہے کہ یہ بالکل واضح بات کیسے اس کے ذہن سے اوجھل ہو گئی کہ اس نے مرنا ہے. لیکن بہرحال تکبر اور مال و دولت کے نشے میں انسان بڑے بڑے حقائق سے غافل ہو جاتا ہے. یہی بات آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باغ والوں کا سورۃ الکہف میں ذکر کیا ہے. ایک باغ والا تھا، اس کے پاس دو باغ تھے، ہر شے اویلیبل تھی، اور ایک آدمی فقیر تھا. اب جب وہ اپنے باغ میں غافل ہو رہا ہے اور اس کا جو ساتھی ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے اس سے وہ گفتگو کر رہا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ ما اظن ان تبید هذه ابدا، میرا خیال نہیں ہے کہ یہ باغ کبھی بھی فنا ہو سکتا ہے، حالانکہ اسے معلوم ہے کہ فنا ہونا ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ نشہ عجیب و غریب طاری ہے اس پر، باغ میں داخل ہو رہا ہے اور کہتا ہے میرا گمان نہیں ہے کہ یہ باغ فنا ہو سکتا ہے، اور پھر ایک اگلی چھلانگ مارتا ہے اور کہتا ہے وما اظن الساعۃ قائمہ، اور میرا نہیں خیال کہ قیامت بھی کبھی آئے گی، اور پھر کیا کہتا ہے بالفرض اگر آ گئی تو جس نے مجھے دنیا میں یہ دیا ہے وہ آخرت میں بھی دے دے گا۔ تو بہرحال یہ مال کے اندر اور ہر انسان کو خبردار رہنا چاہیے، کیونکہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرے ہاتھ میں مال ہے لیکن میرے دل میں مال نہیں ہے، لیکن کچھ عرصے بعد اس پر یہ عیاں ہو جاتا ہے جب اس سے مال رخصت ہونا شروع ہوتا ہے کہ وہ مال اس کے دل میں بھی داخل ہو چکا تھا۔ تو قارونی ذہنیت کیا ہے کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ یہ مال مجھے میرے علم کی بنا پر ملا ہے، یہ میرا کمال ہے، میری ذہانت کا نتیجہ ہے، میری محنت کا نتیجہ ہے، میری چلاکی کا نتیجہ ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کے اس خناس کے جواب میں ایک حقیقت ارشاد فرماتے ہیں اور وہ حقیقت قارون کے ذہن سے اوجل ہے، وہ کیا ہے؟ اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من ہوا اشد منہ قوۃ و اکثر جمع، کیا اسے اتنی سی بات معلوم نہیں ہے کہ ہم نے اس سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کیا ہے جو قوت میں اور مال و دولت جمع کرنے میں اس سے بڑھ کر تھے، اس سے کہیں زیادہ مال و دولت جمع کیا تھا اور آج دنیا میں ان کا نام و نشان نہیں ہے۔ اور یہاں آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرون کا لفظ استعمال کیا ہے، اگرچہ قرون قرنن کی جمع ہے اور قرن بنیادی طور پہ ایک قوم کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں محسوس ہو رہا ہے گویا قارون کی جمع بھی قرون ہی ہونی چاہیے، کہ کیا اس نے کبھی غور نہیں کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے پہلے اتنے جیسے قارونوں کو ہلاک کیا ہے، کتنے ہی قارون گزرے ہیں دنیا میں جن کا نام اب دنیا میں باقی نہیں ہے۔ تو بہرحال سوچنے کی بات یہ ہے کہ مال کے اندر، اور اس کا جواب مجھے بھی صحیح معلوم نہیں، ہر ایک انسان غور کرے کہ زیادہ مال آ جانے کے بعد اکثر لوگوں میں یہ صفت کیسے پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ بڑے بڑے حقائق سے، یہاں تک کہ موت سے بھی بالکل غافل ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ موت کا انکار کرنے پر بھی تیار ہو جاتے ہیں، جیسا کہ اللہ نے سورۃ الحمزہ میں نقل کیا یحسب ان ما له اخلد، اس کا خیال یہ ہے کہ یا تو مال ہمیشہ رہے گا، یا دوسرا ترجمہ کیا تھا کہ اس کا مال اسے ہمیشہ باقی رکھے گا۔ وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن مجرموں سے ان کے جرموں کے بارے میں، ان کے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ کیوں نہیں پوچھا جائے گا؟ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَا هُمْ، مجرم اپنے چہروں سے پہچانے جا رہے ہوں گے۔ اب آپ دیکھیے کہ مال جو ہے وہ اپنی نمود و نمائش چاہتا ہے، میرے پاس اربوں روپے پڑے ہیں، میں کیسے، میری تسلی نہیں ہوگی جب تک میں لوگوں کے سامنے اپنے مال و دولت کا اظہار نہ کروں، لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ میرے ہاتھ میں ہے کیا۔ تو لہذا قارون اپنے لاؤ لشکر اور زینت سمیت اپنی قوم میں برآمد ہوتا ہے، تو فخرج علی قومہ فی زینتہ، نکلا قارون اپنی قوم میں اپنی زیب و زینت کے ساتھ، اپنے مال و دولت کے ساتھ، نمود و نمائش کے ساتھ۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں دو گروہ بن گئے، جو میں نے کہا کہ ہر انسان کے اندر، جیسا کہ بعض علماء نے کہا کہ ہر انسان کے اندر قارون موجود ہے، جیسے ہر انسان کے اندر فرعون ہے، ہر انسان کے اندر ابلیس ہے۔ فرعون کیا کہتا ہے؟ انا ربکم الاعلی، میں تم میں سے تمہارا سب سے اعلی رب ہوں۔ فرعون کو موقع مل گیا تھا دنیا میں، اسے شاید نظر آ گیا کہ میں سب پر حاوی ہوں اور سب میرے نیچے ہیں، مجھے موقع نہیں مل سکا انا ربکم الاعلی کہنے کا، نعوذ باللہ، اگر نہ ہو سکتا ہے کہ ہر انسان کی زبان سے یہ بات برآمد ہو جائے۔ ابلیس انا خیر من، چاہے میں زبان سے نہ کہوں لیکن کسی نہ کسی طریقے پر دل میں اپنے آپ کو آپ سے اور دوسروں سے بہتر سمجھتا ہوں، انا خیر من ہوں، اور چاہے میں زبان سے اقرار نہ کروں لیکن میرا خیال یہی ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ میری ذہانت، فطانت، محنت کا نتیجہ ہے، اور میں کسی کو اگر قارون فرعون دیکھتا ہوں تو اگرچہ بظاہر نفرت کا اظہار کرتا ہوں کہ کیسا برا آدمی ہے، لیکن دل میں یہ خواہش پالتا ہوں کہ کاش کے میرے پاس فرعون جیسی قوت ہوتی اور کاش کے میرے پاس قارون جیسا مال ہوتا۔ تو بات دیکھیے کہ جب وہ نکلا تو قوم دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، اور زیادہ بڑا حصہ کون سا تھا جنہوں نے یہ قول ارشاد فرمایا، اور وہ قول کیا ہے کہ قول الذین یریدون الحیات الدنیا، کہنے لگے وہ لوگ کہ جو دنیاوی زندگی چاہتے تھے، جن کا ہدف، جن کا مقصود، جن کا نصب العین، جن کی مراد دنیاوی زندگی تھی، کیا کہنے لگے؟ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش کہ ہمیں وہ مل جائے، کاش کہ ہمارے پاس وہی ہوتا جو قارون کو دیا گیا ہے، کاش کہ ہم بھی، یعنی دوسرے الفاظ میں کاش کہ ہم بھی قارون ہوتے، کاش کہ ہم بھی قارون ہوتے۔ اور پھر اس پر اکتفا نہیں فرمایا بلکہ کہتے انہ لذو حظ عظیم، یہ قارون جو ہے یہ تو بہت نصیب والا ہے، یہ تو اس کے تو وارے نیارے ہو گئے، اس کی تو پانچوں انگلیاں گھی میں اور سر کڑاہی میں، اس کی تو قسمت جاگ اٹھی ہے، یعنی بہت بڑی کامیابی پا گیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ یہی عجیب بات یہ ہے، یعنی ہمارا عقیدہ بہرحال اللہ کے فضل سے یہی ہے اور ہم مسلمان ہیں کہ آخرت کی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے، دنیاوی مال و متاع کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور وغیرہ وغیرہ، ان سب باتوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ ایمان ہم نے اپنے ذہن کی کسی کالی کوٹھری میں بند کر کے رکھا ہوا ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے نکال کر دکھا دیتے ہیں کہ نہیں ہم تو یہی باتیں مانتے ہیں، دنیاوی زندگی حقیقی زندگی نہیں ہے۔ لیکن تذکرہ انہی کا ہوگا کہ فلاں کے پاس اچانک اتنا مال آ گیا، فلاں اتنا اوپر چلا گیا، فلاں نے اتنا کچھ کما لیا وغیرہ وغیرہ، اپنے بچوں کے سامنے بھی انہی کی مثالیں پیش کریں گے کہ تم نے بھی ایسا ہی بننا ہے، اور پھر جب پوچھا جائے گا ہاں اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو دھوکے میں نہیں رکھنا چاہیے، واللہ عالم، کہ ہم سمجھ یہی رہے ہوں کہ ہم مسلمان ہیں اور اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، لیکن ہمارے اقوال، ہمارے افعال، ہمارے سوچنے سمجھنے کا انداز، ہمارا نقطہ نظر، چیزوں کو دیکھنے کا انداز، سب اس بات پر گواہی دے رہے ہوں کہ اصل زندگی دنیاوی زندگی ہے، تو ایسا نہ ہو۔ تو بہرحال کبھی کبھار یہ قول جو بنی اسرائیل کے اندر تھا ان کی زبان پر بھی نکل کر آ گیا۔ ہو جاتا ہے ایسا کہ جب انسان اتنا آپ کہیں کہ مبہوت ہو جائے اس دنیاوی چمک دمک کے سامنے کہ جو دل میں تھا وہ زبان پر آ گیا۔ تو کہتے ہیں انہ لذو حظ عظیم، یہ بڑی کامیابی والا ہے۔ تو اللہ سبحان اس کے جواب میں، اس کے بالمقابل، یعنی قوم کا ایک حصہ تو یہ کہہ رہا ہے، اور قوم کا ایک حصہ کون ہے، کن لوگوں پر مشتمل ہے کہ جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ انہیں علم دیا گیا ہے؟ فرمایا وقال الذین اوتوا العلم، کہا ان لوگوں نے جنہیں علم سے سرفراز کیا گیا تھا۔ تو گویا یہاں علم سے کیا مراد ہے؟ کیا یہاں علم سے مراد یہ ہے کہ ان کے پاس معلومات بہت زیادہ تھی؟ کیا علم سے مراد یہ ہے کہ انہیں قرآن و حدیث کے ریفرنسز یاد تھے؟ کیا علم سے مراد یہ ہے کہ وہ کسی کو مناظرے میں ہرا سکتے تھے؟ علم سے مراد یہ نہیں ہے۔ یہاں علم سے مراد وہ نظر ہے کہ جو اشیاء کی حقیقت کو جان لیں، یعنی دنیاوی زندگی کی حقیقت ان کے سامنے آیا تھی، وہ دنیاوی زندگی کے ظاہر سے متاثر نہیں تھے، ان کی نگاہ دنیاوی زندگی کے ظاہر کے پردے کو پھاڑ کر، خوبصورت پردے کو پھاڑ کر دنیاوی زندگی کے قبیح باطن تک پہنچ چکی تھی۔ یہ وہ نظر ہے کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالی علم کہتے ہیں۔ علم انسان کو اشیاء کی حقیقت دکھاتی ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ اللہم ارینی حقائق الاشیاء کما ہیا، اے اللہ مجھے اشیاء کی حقیقت دکھا دے جیسا کہ وہ اصل میں ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جب وفات ہوئی تو سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں مات تسعۃ اعشار العلم، کہ علم کے 10 میں سے 9 حصے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ من المکثرین نہیں ہے، یعنی ان سے نہ بہت زیادہ روایات مروی ہیں جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ، سیدنا عبداللہ ابن عباس، سیدہ عائشہ سے مروی ہیں، اور نہ ان سے کوئی بہت زیادہ فقہی آراء مروی ہیں۔ لیکن سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں علم کے 9 حصے رخصت ہو گئے. پوچھا گیا کون سا علم؟ تو فرمایا کہ وہ علم جو دل میں ہوتا ہے. اسی طریقے پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر کی تمہارے اوپر فضیلت اس وجہ سے نہیں تھی کہ ان کے نماز روزہ اور صدقات بہرحال وہ بھی زیادہ تھے، لیکن صرف اس وجہ سے نہیں تھی کہ انہوں نے زیادہ نمازیں پڑھی نفل، زیادہ نفلی روزے رکھے، زیادہ نفلی صدقات و خیرات کیے، بلکہ ان کی اصل فضیلت اس علم کی بنا پر تھی، ما وقر فی قلبہ، جو ان کے دل میں موجود تھا. تو حقیقی علم کیا ہے، اصل علم کیا ہے؟ کہ جو انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب کر دے، جو انسان کو دکھا دے کہ یہ دنیاوی زندگی فانی ہے، دنیاوی زندگی کا ظاہری ساز و سامان اگرچہ خوبصورت ہے لیکن اپنے باطن کے اعتبار سے قبیح ہے، اور اس باطن کو دیکھنے کی وجہ سے دل سے دنیا کی محبت رخصت ہو جائے، یہ علم ہے. اور یہ علم ایک ریڑی والے کے پاس بھی ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ علم بہت بڑے عالم اور فاضل کے پاس نہ ہو، ممکن ہے. تو بہرحال انما یخش اللہ من عباده العلماء، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے حقیقی وہی ہیں اس کے بندوں میں سے جو عالم ہیں، اور عالم سے مراد کہ جن کے دل میں علم اتر چکا ہے. تو یہ وہ لوگ تھے. تو علم کی بنا پر انہوں نے کیا دیکھا؟ علم کی بنا پر یہ کہتے ہیں ویلکم، بربادی ہو تمہارے لیے، تم نے کیسی بات کی ہے، یعنی تم نے یہ جو کہا ہے کہ کاش کہ ہم بھی قارون ہوتے اور قارون بڑا نصیب والا ہے، یہ کیسی بات ہے جو تم نے کہہ دی. ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، اللہ جو بدلہ دیں گے وہ بہتر ہے اس کے لیے جو ایمان لایا اور جس نے نیک اعمال کیے. اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں جو موجود ہے اس کے سامنے دنیاوی زندگی مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اس کے سامنے دنیاوی زندگی ایک مرے ہوئے بکری کے بچے کہ جس کا کان بھی کٹا ہوا ہے اس سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا. تو بہرحال ویلکم، بربادی ہو تمہارے لیے، ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا ولا یلقاها. یہاں علماء میں اختلاف ہے کہ اس آیت کی تفسیر کیا ہے، لیکن زیادہ قوی قول یہ ہے کہ ہا کی ضمیر اس مقولے کی طرف جا رہی ہے جو انہوں نے کہا ہے، ثواب اللہ خیر لمن آمن، کہ یہ جو بات ان کے منہ سے نکلی ہے یہ ہر ایک کو نہیں ملتی، یہ صرف انہی کو ملتی ہے. الا الصابرون، جو صبر کرنے والے ہیں، جو اپنے آپ کو تھام کر رکھنے والے ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت پر اپنے نفس کو کاربند رکھتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے معاصی سے، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو روک کر رکھتے ہیں، اللہ کی طرف سے جو تقدیری مصائب آ جائیں ان پر صبر کرتے ہیں. اور صبر کیوں کرتے ہیں؟ ان کا دل بھی دنیا کی طرف مائل ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا اپنی طرف کھینچتی ہے، لیکن انسان کیا ہے، انسان دو محبوب اشیاء کو دیکھتا ہے اور ان میں سے جو زیادہ محبوب ہے اس کو کم تر محبوب پر ترجیح دیتا ہے. اسی طریقے پر انسان دو مکروہ اشیاء کو دیکھتا ہے اور اس میں جو زیادہ مکروہ ہے اس پر کم مکروہ کو ترجیح دے دیتا ہے. تو انسان نے دنیا کو دیکھا، دنیا بہت خوبصورت ہے، دنیا اپنی طرف کھینچتی ہے، لیکن اسے ایک اور دنیا پر بھی یقین ہے جو آنے والی ہے، جو خیر و ابقا ہے، لہذا اس نے اس آخرت کو اس دنیاوی زندگی پر ترجیح دی ہے. بہرحال آپ یہاں ایک بات نوٹ کریں اور وہ بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ قارون کو دیکھ کر جو یہ قول برآمد ہوا کہ کاش کہ ہم بھی قارون ہوتے، اس ذہنیت سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک نسخہ ہے، اور آپ دیکھیے وہ نسخہ آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے، اصل میں اس نسخے پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ اس نسخے کے اندر خاصیت ہے، بہرحال سرمایہ دارانہ نظام ہے جس میں ہم جیتے ہیں، اس کی کچھ فلسفیانہ بنیادیں ہیں اور کچھ عملی مظاہر ہیں، اور ہمارے اندر خواہش یہ ہے کہ ہم اس نظام کو، جو فرسودہ نظام ہے اور حرص و حوث پر مبنی نظام ہے، اس کو ختم کر دیں، اسے ڈھا دیں. یقیناً یہ خواہش بہت عمدہ ہے اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ اس خواہش پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ذہنوں کو سرمایہ دارانہ تسلط سے نکالنا بھی ضروری ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم سرمایہ دارانہ ذہنیت رکھتے ہوئے سرمایہ دارانہ نظام پر حملہ آور ہو رہے ہوں. تو یہ سرمایہ دارانہ ذہنیت واللہ عالم رخصت ہو سکتی ہے، بلکہ پورا نظام کولیپس کر سکتا ہے اگر مثال کے طور پہ پاکستان کی اکثریت یہ طے کر لے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نسخے پر عمل کرنا ہے. وہ نسخہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں انظروا الى من هو اسفل منكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم ذلك اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم. دیکھو دنیاوی اعتبار سے اپنے سے اوپر والے کو مت دیکھو، اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اور اگر تم یہ کام کرو گے تو امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی نعمت کو کبھی حقیر نہیں سمجھو گے. آپ دیکھیں کہ نسخہ عجیب و غریب نسخہ ہے. سرمایہ دارانہ نظام کی کل بنیاد حرص و حوث پر ہے. سرمایہ دارانہ نظام کبھی بھی نہیں چاہتا کہ میرے اور آپ کے اندر صفت قناعت پیدا ہو جائے. صفت قناعت پیدا ہو گئی تو پھر جو بڑے پیمانے پر انتاج ہے، بڑے پیمانے پر جو کنزیومرزم ہے، وہ کیسے برقرار رہے گا؟ میں کیوں زیادہ آگے سے آگے بڑھنے کی خواہش رکھوں گا دنیا میں؟ میں کیوں چاہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ اشیاء پر تسلط میرا ہو جائے؟ قناعت اس نظام کے لیے گویا زہر کی حیثیت رکھتی ہے. اور قناعت ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتی. کیوں نہیں پیدا ہوتی؟ اس لیے کہ ہماری نگاہ ہمیشہ اوپر والے پر ہے. میرے پاس نہیں ہے، اس کے پاس ہے. لہذا جب بھی میں اوپر والے کو دیکھوں گا تو نہ شکر پیدا ہوگا نہ قناعت پیدا ہوگی، کبھی بھی نہیں ہو سکتی. یعنی میں اوپر والے کو دیکھ رہا ہوں تو مجھے نظر کیا آئے گا؟ میرے پاس یہ بھی نہیں ہے، میرے پاس یہ بھی نہیں ہے، میرے پاس یہ بھی نہیں ہے، تو شکر کے جذبات کہاں سے پیدا ہوں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم حقیقی شکر برآمد کروانا چاہتے ہو اپنے قلوب سے، اور قناعت اختیار کرنا چاہتے ہو، صفت قناعت کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہو، تو یہ اس نسخے پر عمل کرو کہ دنیاوی اعتبار سے اپنے سے اوپر والے کو مت دیکھو، اپنے سے نیچے والے کو دیکھو. اور اگر ایسا ہوگا تو اللہ کی نعمتیں تمہیں بڑی بڑی نظر آئیں گی، تمہیں اللہ کی کوئی نعمت حقیر نظر نہیں آئے گی. تو آپ دیکھ لیجئے، اگر ہم میں سے ہر انسان اس مجلس میں جو بھی موجود ہے یہ عزم کر کے اٹھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت پر عمل کرنا ہے کہ میں نے دنیاوی اعتبار سے، دنیاوی زیب و زینت، مال و دولت کے اعتبار سے اپنے سے اوپر والے کو نہیں دیکھنا، اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا ہے، تو وہ محسوس کرے گا کہ اس کے اندر کس طریقے پر اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے شکر کے جذبات پھوٹیں گے. تو یہ ہے. اور یہاں ان کی قوم نے کیا قارون کی طرف تو نظر ہے، لیکن اپنے سے نیچے جو فقراء ہیں جن کے پاس دو وقت کی روٹی نہیں ہے، ان پر کوئی نظر نہیں گئی. تو بہرحال ہوا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قارون کا انجام دکھا دیا انہیں، اور وہ انجام کیا تھا کہ فخسفنا بہ وبدارہ الارض، ہم نے فرعون کو اس کے گھر سمیت زمین میں دھنسا دیا، اپنے مال و دولت سمیت زمین میں دفن ہو گیا. اب کیا ہوا اس کے بعد؟ فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. یہ جو سمجھتا تھا کہ اس کے پاس جتھا بڑا قوی ہے، اس کی جماعت ہے، اس کے پاس لوگ بڑے ہیں، تو اللہ کے مقابلے میں کوئی جماعت نہیں تھی جو اسے بچا سکتی اللہ سے، اور نہ وہ اللہ سے خود بدلہ لینے کے قابل تھا. وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ. اور وہ لوگ جو کل تک تمنا کر رہے تھے کہ کاش کے وہ قارون ہوتے، اب وہ کیا کہتے ہیں کہ عجیب بات ہے. وہی کن کلمہ تعجب بھی ہے، کلمہ زجر بھی ہے، رد بھی ہے. یعنی بہت ہماری کمبختی تھی کہ ہم نے ایسی بات کی. اگر اللہ تعالی کا ہم پر احسان نہ ہوتا تو آج ہم بھی قارون کی طرح زمین میں دفن ہوتے. لولا امن اللہ علینا لخسف بنا. اگر اللہ تعالی ہم پر احسان نہ کرتے اور ہم بھی قارون بن جاتے تو آج ہمارا انجام بھی قارون کا انجام ہوتا. اور پھر ایک بہت بڑی حقیقت تک پہنچ گئے کہ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی ہیں کہ جو جس کے لیے چاہتے ہیں رزق کو کشادہ کرتے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں تنگ کرتے ہیں. وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. عجیب بات ہے، تعجب ہے، ہماری بدبختی ہے کہ ہم اس حقیقت تک نہیں پہنچ سکے کہ کافر فلا نہیں پاتے، نہ شکر فلا نہیں پاتے. اب آپ دیکھیے کہ اگلی آیت وہ ہے کہ جو اس سورت کی مرکزی آیت ہے. جیسا کہ شروع میں ارشاد فرمایا تھا کہ بعض علماء کا خیال یہ ہے، جن میں شیخ محمد الغزالی ہیں، کہ ہر سورت کی ایک مرکزی آیت ہوتی ہے. اگر وہ آیت سمجھ میں آ جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوری سورت کے مضامین اس آیت کے ارد گرد گھومتے ہیں. وہ مرکزی آیت اس سورت کی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. کیونکہ سورت کا آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ. فرعون زمین میں بڑا بن رہا تھا. سورت کا اختتام کیا ہے؟ آخرت کا گھر ہم نے ان ہستیوں کے لیے بنایا ہے جو زمین میں بڑائی نہیں چاہتے، جو زمین میں ایک دوسرے سے اونچا ہونا نہیں چاہتے. ولا فسادن، اور نہ زمین میں فساد چاہتے ہیں. گویا آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیاوی زیب و زینت، دنیاوی مال و دولت، دنیاوی سیادت و قیادت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا نہیں چاہتے، بلکہ کس شے میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں؟ سابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض. جنت کے حصول میں ایک دوسرے سے سبقت کرو کہ جس کی چوڑائی زمین و آسمان کی چوڑائی سے زیادہ ہے. تو یہ ہے پیغام اس سورت کا کہ آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے ہے جو زمین میں بڑائی نہیں چاہتے، ولا فساداً، اور نہ فساد چاہتے ہیں، ولا عاقبت للمتقین، اور عاقبت اہل تقویٰ کے لیے. آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کہ جس میں آپ نے چار لوگوں کا ذکر فرمایا کہ دنیا چار آدمیوں کی ہے، دنیا لأربعة نفر، دنیا چار آدمیوں کی ہے، اور وہ چار آدمی کون ہیں؟ پہلا آدمی اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ آدمی رجل آتاہ اللہ مالا وعلما، کہ جس کو اللہ تعالی نے مال بھی دیا ہے اور علم بھی دیا ہے، یعنی ایمان. اور علم سے مراد کون سا علم؟ جس کی تعریف ہم نے سن لی کہ جو چیزوں کی حقیقت دکھا دے. تو یہ شخص اپنے علم اور ایمان کی روشنی میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو چار آدمی ہیں، جن میں سے تین کا ذکر آگے آئے گا، ان سب میں سب سے بہتر یہ ہے کہ جس کو اللہ نے علم اور مال دونوں سے سرفراز کیا اور یہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. دوسرا آدمی کون ہے؟ رجل آتاہ اللہ علما ولم یؤتہ مالا، کہ جس کو اللہ تعالی نے علم تو دیا ہے لیکن اسے مال نہیں دیا. تو یہ شخص کیا کہتا ہے؟ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں ویسے ہی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا جیسا کہ وہ شخص خرچ کر رہا ہے کہ جس کے پاس علم بھی ہے اور مال بھی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگرچہ افضل تو وہی ہے لیکن اجر میں یہ دونوں برابر ہیں، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. انما الاعمال بالنیات، تو اس کی نیت بھی یہی ہے. تو یہ دوسرے نمبر پر ہے. تیسرا کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رجل لم یؤتہ اللہ مالا ولا علما، وہ آدمی کہ جس کو اللہ تعالی نے نہ مال دیا ہے نہ علم دیا ہے. سوری، اس تیسرے نمبر پہ وہ آدمی ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کو مال دیا ہے علم نہیں دیا. تو یہ اپنے مال کو فضول اور حرام میں خرچ کرتا ہے اور اسے کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ بدتر آدمی ہے، بدترین آدمی ہے. تیسرا ہے کہ جس کے پاس علم نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، مال ہے اور وہ مال کو اڑاتا ہے. چوتھا آدمی کون ہے؟ جس کے پاس نہ مال ہے نہ علم ہے اور یہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں اسی طریقے پر مال کو خرچ کرتا جس طریقے پر یہ بے علم اور بے ایمان شخص ایمان کو مال کو خرچ کر رہا ہے. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں گناہ میں یہ دونوں برابر ہیں. تو بہرحال آپ دیکھیے کہ مال بری شے بہرحال نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے افضل آدمی اسے قرار دیا ان چاروں میں کہ جس کے پاس مال بھی ہے جس کے پاس علم بھی ہے. لیکن شرط کیا ہے؟ مال کے نتیجے میں قارونی ذہنیت پیدا نہ ہو جائے اور مال کو انسان آخرت کے حصول کا ذریعہ بنائے. وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، کہ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں آخرت کے گھر کو تلاش کر لو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مال کے حوالے سے جو بھی اللہ کے حقوق ہیں اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.